الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْلَايَ يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْأُسُرُونَ. سورہ بقرہ میں وہی بات چل رہی تھی کہ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تحتذون، کہ لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہوا کرو، یہ نہ سوچا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچا کرو کہ اس بات سے اللہ کریم راضی ہوں گے یا خفا ہوں گے. اور اللہ کریم بہت مہربان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہیں ہدایت پہ قائم رکھیں. اب جب نعمت تمام کرنے کی بات آئی تو فرمایا اتمام نعمت کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے تمہارے اندر ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو تمہیں ہماری آیات و احکام پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری صفائی کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور کتاب کا فہم، کتاب کی سمجھ، کتاب کے مفاہیم بتاتا ہے، اور تمہیں ایسی عظیم اور مفید باتیں بتاتا ہے جن سے تم بے خبر تھے. وہ اللہ کی نعمت تمام ہوئی بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ہیں، اور اللہ کی رحمت تمام کائناتوں سے وسیع ہے. ان رحمتی وسعت کل شے، ہر چیز سے وسیع تر ہے رحمت الہی. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں مبعوث ہوئے وہ مجسم رحمت الہی ہیں، اور ان کی تعلیمات اور ان کی برکات دونوں چیزیں کس طرح سے پہنچتی ہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے. یتلو علیکم آیاتنا، کہاں تم اور کہاں اللہ کریم کی بات. یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں اللہ کی باتیں سناتا ہے، اللہ کے احکام سناتا ہے، اللہ کی مرضیات سے آگاہ کرتا ہے، اللہ کس بات سے خفا ہوگا وہ بات بتاتا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں براہ راست رب العالمین کے روبرو کر دیا اور اللہ کی بات تم پر پہنچاتا ہے. لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو ہدایت کے متلاشی رہے ہیں بعثت علی سے پہلے. مکہ مکرمہ کا ایک شخص تھا زید بن عمر بن نفیل، اسے بتوں سے نفرت تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ محض جن کا وجود خود انسان گھڑ کر بناتا ہے وہ انسان کے لیے کیا کریں گے، جو اپنے وجود میں محتاج ہیں. ایک پتھر ہے، اسے چاہے تو دیوار میں لگا دے، اسے چاہے تو کسی فرش میں لگا دے، اور اسے چاہے تو تراش کر بت بنا لے، تو وہ بت انسان کی حاجت روائی کیا کرے گا جو خود اپنے وجود میں انسان کا محتاج ہے. عہد فطرت تھا، حق ملتا نہیں تھا، جہاں تک ممکن تھا اس نے دنیا کے سفر مختلف ممالک کے کیے، گرجوں میں گیا، کلیساؤں میں گیا، یہودیوں کے علماء کے پاس گیا، زندگی بھر اس نے حق کی تلاش میں لگا دی، لیکن جہاں جاتا کچھ لوگ کھڑے بھی تھے وہ بتا دیتے کہ بھئی ہمارے پاس رواجات ہیں، رسومات ہیں، ہمیں خود بھی حق کی خبر نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس پہنچا ہے وہی ہمارے پاس ہے، دین مسخ ہو چکے، کچھ اسے رواجات و رسومات دین کے طور پر بتاتے جو اسے پسند نہ آتے ہیں۔ تو تھک ہار کر آخری عمر میں مکہ مکرمہ میں ہی مقیم ہو گیا، بیت اللہ شریف حاضری دیتا اور دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تو ہے، لیکن میں نہیں جانتا تو کہاں ہے، تو کیسا ہے، تو عبادت کے لائق ہے لیکن تیری عبادت کیسے کی جائے مجھے اس کی خبر نہیں ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تو کس بات پہ خفا ہو جائے گا، نہ مجھے یہ خبر ہے کہ تو راضی کس بات پہ ہوتا ہے۔ پھر بیت اللہ شریف کے سامنے سے مٹی کی مٹھ بھرتا اور مٹی اس طرح کر کے اس پہ پیشانی ٹیک کے کہتا کہ میری یہی عبادت قبول کر لے۔ تو اس کے کچھ اشعار بھی ملتے ہیں، اربم واحدن ملف ربن ادین و ازات و قسمت المورو، کہ رب کوئی ایک ہے جو ساری مخلوق کو بلا تفریق پال رہا ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ دے رہا ہے، ہر ایک تک دھوپ روشنی ہوا کا اہتمام کر رہا ہے، تو یہ کوئی ایک ہستی ہے، ہزاروں جس طرح تم نے ہزاروں بنائے ہوئے ہیں، ہزاروں ہوتے تو اس نظام میں کئی خرابیاں پیدا ہوتی، کوئی کہتا دھوپ ہونی چاہیے، دوسرا کہتا بادل ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہوا ہونی چاہیے، دوسرا کہتا گرمی ہونی چاہیے، تو یہ اگر ہزاروں معبود ہوتے، ہزاروں رب ہوتے، ہزاروں پالنے والے ہوتے تو اس طرح کا بے عیب نظام نہیں چل سکتا تھا، یہ ایک ہی ہستی ہے جو چلا رہی ہے، جسے کوئی روکنے والا نہیں، جس کے اپنی قدرت کاملہ سے سب چل رہا ہے۔ اربم واحد انم الف ربن ادین و اذا تقسمت الامور، تو یہ کون سا دین ہے جس میں کام بانٹ دیے جائیں کہ جی یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ بت صحت دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، تو اگر اس طرح سے کام بانٹ دیے جائیں تو یہ تو دین نہیں ہے، اسے دین نہیں کہا جا سکتا، یہ تو خرافات ہیں۔ ترکت اللات والعزی جمیعاً کذالک یفعل الرجل البصیر، میں لات اور عزی سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور جسے اللہ کریم بصیرت دیں گے وہ ایسا ہی کرے گا۔ تو یہ عالم تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنا انعام اس طرح مکمل کیا کہ میں نے وہ ہستی مبعوث کر دی جس نے تمہیں اللہ سے ہم کلام کر دیا، جب کوئی جانتا نہیں تھا، جب کوئی واقف نہیں تھا، اس کی ذات سے واقف نہیں تھا، اس کی صفات سے واقف نہیں تھا، اس کی رضا کا پتہ نہ تھا کسی کو، کس بات سے خفا ہوگا اس سے لوگ لا علم تھے، میں نے تم میں وہ عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیکم ما یاتنا، جو تمہیں میری باتیں سناتا ہے، گویا تمہیں میرے رو برو کر دیا اور میرے رسول کی وساطت سے تم میری بات سننے کے قابل ہو گئے، ویزکیکم، اور اس نے تمہیں پاک کر دیا۔ یہ دو صفات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تعلیمات نبوت اللہ کریم کی باتیں پہنچائیں، وہ علوم پہنچائے جو معرفت کا ذریعہ ہیں، ان امور سے مطلع فرمایا جو رضا الہی کا ذریعہ ہیں، ان باتوں سے آگاہ فرمایا جن سے اللہ کریم خفا ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم، ان میں قرآن حکیم بھی ہے، ان میں حدیث پاک ہے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ بھی ہیں، جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا، یہ ساری کیا ہیں؟ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا شعبہ ہے برکات نبوت، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تزکیہ فرما دیتے تھے؟ کوئی اس کے لیے چلہ کشی نہ کی گئی، کوئی اس کے لیے نوافل یا وظیفوں کی تعداد مقرر نہیں کی گئی، کوئی اس کے لیے لمبا عرصہ مقرر نہیں کیا گیا. جو ایمان لایا، جس کے دل میں نور ایمان تھا، اور ایک نظر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک اس پر پڑ گئی، اس ایک نظر کی بات تھی کہ انسان جب مومن ہوتا ہے تو ایک درجہ پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، ایمان پاکیزہ بنا دیتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، قرآن کریم سمجھتا ہے، حدیث پاک سمجھتا ہے، تو پاکیزگی مزید بڑھ جاتی ہے. ولی اللہ ہو جاتا ہے، کیفیات حاصل کر لیتا ہے. اور یاد رکھیں، ہر ولی اللہ عالم ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس ذاتی علم نہ ہو تو وہ کسی عالم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا شیخ کو بہت بڑا عالم ہوتا ہے. علم کے بغیر تصوف نہیں رہتا. ہر صوفی عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا. تو عالم کا ایک درجہ یا بہت سا درجہ بڑھ جاتا ہے، پھر اگر کسی کو صفائے قلب نصیب ہو جاتی ہے اور علم بھی ہوتا ہے تو وہ اور اس سے بڑھ گیا. اگر روئے زمین کے سارے علماء و اولیاء کی عظمت جمع کی جائے تو صحابی کی خاک پاک نہیں پہنچتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تزکیہ فرماتے تھے؟ کہ اس ایک نگاہ میں بندہ صحابیت سے سرفراز ہو جاتا. صحابی کا مطلب لغوی تو ہے صحبت یافتہ، لیکن یہاں اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جو نوع انسانی میں سب سے اللہ کے قریب ہو جائے، نبی کے بعد جس کی عظمت مسلمہ ہو جائے، جس کی امانت، دیانت، جس کا ورع، تقوی، شکوک و شبہات سے بالا تر ہو جائے، جس کسی کو شرف صحابیت نصیب ہو گیا، وہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ جسے اس دنیا میں سوچا اور سمجھا نہیں جا سکتا، جس کی عظمت کا اظہار میدان حشر میں ہوگا، آخرت میں ہوگا. انسانی عقل، انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں اور بڑی بے تکلفی سے عظمت صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ پہ تان کرتے ہیں، انبیاء پہ تان کرتے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے صحابہ پہ بھی تان کرتے ہیں. صحابی ہونا بجائے خود ایک اتنی بڑی عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. سب ستارے ہیں. ستارے جس طرح چاند سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح برکات نبوت سے روشن ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں. بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ. صحابہ میں سے جس کے پیچھے چل پڑو گے وہ تمہیں بارگاہ الہی میں پہنچا دے گا. تو فرمایا جو زکیکم، یہ ہیں برکات نبوت. دو طرح کے فیض ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تعلیمات نبوت، برکات نبوت. اور یہ برکات نبوت میں وہ کسی نے صدا لگائی تھی کہ من سی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچنا چاہتا ہوں. بگفتہ قیمتش گفتم نگاہے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ قیمت کیا لوگے؟ تو میں نے کہا ایک نظر. بگفتہ کم ترش, تو اس نے کہا کچھ کم کرو, منہ مانگی قیمت کون لیتا ہے؟ تو تم بیچ رہے ہو تو اس میں تو سودا بازی ہوگی. بگفتہ کم ترش, اسے کچھ کم بھی کرو. گفتم کے گاہے, میں نے کہا کبھی زندگی میں ایک نظر صحیح. کوئی ایک نظر صحیح, کبھی زندگی میں ایک نظر صحیح. تو وہاں وہ ایک نگاہ جسے نصیب ہو گئی, اس کا تزکیہ ہو گیا, اس کا دل نور الہی سے لبریز ہو گیا, اس کا دل محبت الہی سے چھلک پڑا, اس کا دل مصفہ ہو گیا, آئینہ بن گیا جمال الہی کا. تو اللہ کا رسول تمہیں میری بات پہنچاتا ہے, میری ذات سے, میری صفات سے آشنا کرتا ہے, پھر تمہارا تزکیہ فرما دیتا ہے. یہ جو امت میں پیری مریدی کا تصور آ رہا ہے, اس کی اصل یہی بات ہے کہ اس نگاہ پاک کا اثر صحابہ کرام میں بھی اتنا مضبوط رہا. اور دیکھیں, صحابہ کی جماعت میں آپ کو عالم بھی ملتے ہیں, ان پڑھ بھی ملتے ہیں, عابد و زاہد بھی ملتے ہیں, اور وہ بھی ملتے ہیں جو فرائض پنجگانہ پہ قناعت کیے ہوئے ہیں, مجاہد بھی ملتے ہیں, اور ایسے بھی ملتے ہیں جو معذور ہیں, جہاد پر نہیں جا سکتے. لیکن صحابی ہونے میں کسی میں کمی اور شک نہیں. مرد بھی ملتے ہیں, خواتین بھی ملتی ہیں. جو بھی نگاہ کرم کے سامنے آیا شرف صحابیت پا گیا. وہ قوت صحابہ میں بھی ایسی رہی کہ جو بھی کسی صحابی کی صحبت میں آیا وہ صحابی تو نہ بن سکا, لیکن تابعین کا طبقہ الگ ہے, تابعی قرار دیا. تابعین میں بھی وہ قوت اس درجہ تھی کہ تابعی سے کا صحبت یافتہ تابعی تو نہ بن سکا, لیکن تبع تابعین کا طبقہ بھی الگ ہے. یہ خیر القرون کے لوگ ہیں, بہترین زمانوں کے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ زمانہ ہی بہترین ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ تین زمانے بے مثال ہیں, جو گزر گئے ان میں بھی, جو آنے والے زمانے ہیں ان میں بھی. ان تین کا ثانی کوئی نہیں. پہلا زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اس دار دنیا میں جلوہ افروز تھے, اور اس کے بعد کے آنے والا زمانہ, اور اس کے بعد کے آنے والا. یہ تین ادوار خیر القرون ہیں, تمام زمانوں سے بہتر زمان ہے. تبع تابعین کے بعد پھر اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑی کہ کوئی شخص ان کی صحبت میں بیٹھ کر ذکر الہی سے اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے ان کی طرف, اور وہ اپنے قلب سے وہ انوارات اس کے دل میں القاء فرماتے. تو یوں ایک طبقہ وجود میں آیا جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں. اور جب یہ بات عام مسلمان کی اپنی محنت اور ہمت پر آئی تو پھر گنتی کے لوگ آ گئے. پہلے تو ایک سیلاب تھا کہ جو نگاہ پاک کے سامنے آیا صحابی ہو گیا, جو صحابہ کی صحبت میں پہنچا تابعی ہو گیا, جو تابعین کی صحبت میں پہنچا تبع تابعی ہو گیا. لیکن اس کے بعد کام رہ گیا صاحب ہمت لوگوں کے لیے, جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی, جنہوں نے اپنے قلوب کو پالش کیا, چمکایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لکل شین سکالا, ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے, سیکل ہوتی ہے جو اسے چمکاتی ہے. وسکالت القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. تو جنہوں نے دل پالش کیے, صاف کیے, پھر جن کے دلوں میں نور الہی جلوہ گر تھا اور فیضان نبوت جلوہ گر تھا, انہوں نے اپنے برتن سے ان کے برتن میں اڈیلا, ان پر القاء کیا, وہ انوارات ان کے دل میں جگہ پا گئے. اس طبقے کو کہا گیا ولی اللہ اور اولیاء اللہ. تو یہ پیری مریدی کا سلسلہ اس طرح سے بنا کہ پھر جب وہ دور گیا اور ولی اللہ رہ گئے تو جن لوگوں کو یہ طلب ہوئی اور اللہ نے یہ نیک خواہش عطا کی وہ ان کی خدمت میں پہنچے اور اپنے قلوب کو روشن کیا اور وہاں سے انوارات و برکات سے اپنا دل لبریز کر لیا. یہ اس پیری مریدی کی اصل یہ ہے. اسلام میں اولاد کے لیے، جائیداد کے لیے، کاروبار کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے کوئی پیری مریدی نہیں ہے. یہ سارے کام وہ خود کرتا ہے. جو پیروں کے نہیں مانتے ان کے بھی ہوتے رہتے ہیں، جو خود اسے نہیں مانتے وہ ان کے بھی کرتا رہتا ہے. دار دنیا میں جو لوگ اس کی عظمت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، دنیاوی اسباب و علل ان پر بھی اس نے بند نہیں کیے، وہ دنیاوی محنت کرتے ہیں، دنیاوی اجر پاتے ہیں. بھلا کرتے ہیں تو بھلائی کا اجر پاتے ہیں، برا کرتے ہیں تو برائی کا اجر پاتے ہیں. دنیا میں بھی ہر فعل کے اثرات، ان کی جو قسمت میں روزی لکھی ہے وہ بھی انہیں دیتا ہے، جو اولاد لکھی ہے وہ بھی انہیں دیتا ہے، اور جو دنیاوی حالات ان کے لیے مقرر فرمائے وہ سارے عطا کرتا ہے. اب اگر وہ ایک ایک بات پہ خفا ہو کے کسی کی روزی بند کر دے، کسی سے ہوا روک دے، کسی سے روشنی روک دے، تو لوگ بھی میدان حشر میں کیسا کہیں گے کہ بار الہ اگر ہم نے تجھے نہیں مانا تو تو نے ہم پر کون سا احسان کیا، تو نے بھی تو اپنی نعمتیں روک لی اور ہمیں بے موت مار دیا. تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکے گا، سب تک اس کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں. انسان ہی جھوٹا پڑے گا اور قصور انسان ہی کا نکلے گا کہ میں نے تو اپنے کرم کے دروازے بند نہ کیے تھے. اگر کوئی ساری زندگی کفر و شرک میں گزار دیتا ہے اور ایک دفعہ خلوص دل سے کہتے کہ اللہ میں واپس آتا ہوں، فرماتے اس سارے کو چھوڑ دو اور آ جاؤ. اب اگر اس پر بھی کوئی توبہ نہیں کرتا تو میدان حشر میں اس کے پاس کیا جواب ہوگا، کیا اعتراض ہوگا؟ وہ چاہتا تو فرماتا کہ جتنے دور نکل گئے وہ واپسی سفر شروع کرو، اگر زندگی اتنی ملی واپس پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، جتنے گناہ کیے ہیں اتنی عبادتیں کرو. لیکن اس کا کرم ہے، اس نے کہا جب بھی خلوص نیت سے کہہ دو کہ جو میں نے غلط کیا میں اسے چھوڑتا ہوں اور میں تیری اطاعت کا عائد کرتا ہوں، تیری توبہ قبول کر لوں گا. فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو یہ جو ہم نے آج پیری مریدی بنا لی ہے کہ وہاں دیکھ پکائیں گے تو یہ ہوگا اور وہاں سلام کرنے جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ سب جہالت کی رسمیں ہیں. اور بڑے صغیر میں تو ہم نے ہندوؤں سے بہت سی لے لی ہیں. جس طرح ہندو امیدیں بتوں سے وابستہ رکھتے ہیں اور مختلف امور کے لیے مختلف آستانوں پہ جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی بنا لیا ہے کہ اس بیماری کے لیے فلاں قبر پہ جانا چاہیے اور اس بیماری کے لیے فلاں قبر پہ جانا چاہیے اور اولاد کے لیے فلاں مزار پہ جانا چاہیے. ہم نے بھی وہ شعبے بانٹ دیے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ رسومات ہیں. اسلام میں پیری مریدی کا تصور یہ ہے کہ جس کے سینے میں انوارات و تجلیات اور برکات نبوت ہوں اس کے پاس جایا جائے، وہاں بیٹھ کر اپنے دل کو صاف کیا جائے، اس کی توجہ حاصل کی جائے اور اپنے دل میں بھی وہ انوارات و برکات حاصل کی جائے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر اس تذکیے کے بعد، پہلے تو تمہیں اللہ کی باتیں سناتا تھا، پھر تمہیں اللہ کی کتاب تعلیم کر دی، تمہیں اس کا عالم بنا دیا، تمہیں اس کے جاننے والا بنا دیا، اس میں چھپے اسرار و رموز تم پر عیاں کیے. والحکمہ، حکمہ کیا ہے؟ قرآن کی تفہیم، قرآن کو سمجھنے کی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال، آپ کا کردار، یہ سارا کیا ہے؟ حکمت ہے، تفسیر ہے قرآن کریم کی، اللہ کی باتوں کا اظہار ہے عملی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں ایسے رازوں سے آگاہ کیا جن سے تم بے خبر تھے. لوگ تو اس کی ذات کو ترستے تھے کہ وہ کون ہے, کیسا ہے, کہاں ہے. اس نے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس کی ذات سے آگاہ کیا, اس کی صفات سے آگاہ کیا, تمہیں آخرت تک کی خبر کر دی, تمہیں اول کی خبر کر دی, تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر آسمانوں کی بناوٹ, زمینوں کی بناوٹ, پھر ان کی انتہا, پھر قیام قیامت, جنت و دوزخ, کہاں تک کی باتیں جن سے تم بالکل بے خبر تھے, دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں تھا, وہ ساری اطلاعات تم تک پہنچا دی. اب تمہارا کام یہ ہے, فاذکرونی, تم میرا ذکر کرتے رہو, کبھی نہ چھوڑو. اتنے بڑے احسان کا جواب یہ ہے کہ تم ہر آن مجھے یاد رکھو. کوئی کام کرنے لگو تو یہ سوچو کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے تو کرو, نہیں پسند تو چھوڑ دو. یہ کیا ہوگا؟ عملاً ذکر ہوگا, اللہ کی یاد اس کے ساتھ ہوگی, یہ عملی ذکر ہوگا. بات کرنے لگو تو یہ سوچو اس سے اللہ کریم خفا تو نہیں ہوں گے, یہ لسانی ذکر ہوگا. تسبیحات پڑھتے ہو, تلاوت کرتے ہو, اللہ اللہ کرتے ہو, یہ ذکر لسانی ہوگا. اور اسے دل میں بسا لو تو یہ ذکر دوام ہو جائے گا, ہر کام پہ, ہر بات پہ تمہیں یاد کراتا رہے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرتے رہو. اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کی طرف جب کوئی اس قسم کا فعل منسوب کیا جاتا ہے تو اس کے معنی بعید ہوتے ہیں. معنی بعید اسے کہتے ہیں جس پر عمل ہو, جو عمل ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ ایسا کریں گے, لیکن جب وہ کرتے ہیں تو وہ معنی بعید قرار پاتا ہے. اب ذکر کا معنی بعید کیا ہوگا کہ اللہ کریم ہر لمحہ تم پر اپنی رحمت نچھاور کرتے رہیں گے. تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں کسی لمحے اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھوں. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. ہمارا ذکر کیا ہے؟ کہ ہم اس کو یاد رکھیں, زبان کو اس کے نام سے تر رکھیں, دل کو اس کی یاد سے آباد رکھیں. اور اس کا ذکر کیا ہے؟ کہ ہر آن وہ ہم پہ اپنا کرم برساتا رہے, اپنی رحمت نازل فرماتا رہے. ولا تکفرون, اور کبھی بھول کر بھی میری شکر گزاری سے انکار نہ کرو. کسی بھی لمحے ایسے غافل نہ ہو جانا کہ تمہیں میرے انعامات ہی بھول جائیں, میری یاد ہی بھول جائے, میرا کرم ہی بھول جائے. غفلت سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, اور سارے گناہ غفلت ہی کرواتی ہے. جب اللہ کی یاد بھول جائے, اس کی عظمت دل میں نہ رہے, اس کا خیال نہ رہے, تو جرائم ہوتے ہیں. تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. تمہارا یاد رکھنا, میری یاد کو دل میں بسانا ہے. میرا یاد رکھنا, تم پر ابر رحمت برسانا ہے. ولا تکفرون, اور میری ناشکری نہ کرو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.